الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعباده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في موضع كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت لها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نانو نفسی کے سلسلے میں یہاں تک ہندی کے نانو نقشے کا تعلق ہے، اب ہماری گفتگو تقریباً اختتام پر ہے، اور گزشتہ تمام تقاریب کے خلاصے کے بعد بات یہاں تک پہنچی کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کی فرما بردار شوہر کے لیے اس کا نام و نقشہ دینا واجب ہے، اور اس نام و نقشے کی حد اتنا ہونا چاہیے، یہ بہت تفصیل کے ساتھ مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن ایک جملے میں بھی اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ بیوی کی حیثیت، بیوی کی شان اور اس کی عادتوں کے مطابق اس کے کھانے پینے اور ہر ضرورت کا انتظام کرنا شوہر کے لیے واجب ہے. اور گزشتہ تقریر میں بات یہاں پر پہنچی تھی کہ مانو نقشے کے اندر واجب یہ ہے کہ چیز ادا کی جائے، خالی پیسے دے دینے سے شوہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ہاں البتہ شوہر بیوی راضی ہو جائے تو پھر پیسے دے دینے سے بھی ذمہ داری ختم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ بات یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ خود کی کپڑے کے پیسے نہیں کپڑے، کھانے کے پیسے نہیں خود کھانا، یہ بیوی کو دیا جائے. اب کس کس طریقے سے دیا جائے، یہ کھانا یا کپڑے کس طریقے سے دیے جائیں گے، اس سلسلے میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ کھانے پینے کی چیز اگر ایسی ہیں جس حالت میں بازار میں ملتی ہیں اسی حالت میں انہیں استعمال کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں شوہر وہ چیز بازار سے جا کر بیوی کو دے دے اور اس کی ذمہ داری پا. جیسے پکی کی روٹی ہے جس حالت میں بازار میں ملتی ہے اسی حالت میں گھر میں استعمال کر دی جاتی ہے، پکا ہوا گوشت یا کوئی اور کھانا ہے جس حالت میں بازار میں ملتا ہے اسی حالت میں گھر میں استعمال ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جسے گھر لا کر اسے پکانا پڑتا ہے، اسے تیار کرنا پڑتا ہے، تو پھر شوہر کی ذمہ داری یہ بھی جو اس چیز کو پکانے کے سلسلے میں جتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی بیوی کو ساتھ ساتھ ادا کرنا. روٹی لے کے آ گیا ذمہ داری پڑا، آٹا لے کے آیا تو آٹا لانے کے بعد پھر اس کے لیے آٹے سے روٹی پکانے کے سلسلے میں جتنے بھی اس کے پانی چاہیے، برتن چاہیے، چوزا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں بیوی کے لیے مہیا کرنا واجب ہے. سلے ہوئے کپڑے لے کے آ گیا ذمہ داری پر، اور کپڑا لے کے آ گیا خالی تو پھر اس کپڑے کو سلوانے میں جتنی زحمتیں ہوتی ہیں یہ تبدیل بیوی کو دینا اس کے لیے ضروری ہوگی. اور اس سلسلے میں کافی بچی آ گئی تھی، اس لیے اس کے اندر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی چیز تھی کھانے پینے کی، برتن، لباس یا کوئی چیز تھی، یہ جب شوہر گھر میں لے کے آئے تو یہ بیوی کو دینا اس کے لیے باقی، یہ مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے جو گزشتہ تقریر میں آیا تھا اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے تاریخ دکھ دی کہ عام طور پر جو ہمارے یہاں بیوی کے ہاتھ میں خمینے کا پرس چلانے کے لیے پیسے دے دیے جاتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور پیسے دے دینے سے شوہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی بلکہ شوہر کی ذمہ داری خود بیوی کو کھانا دینا کھانے کے پیسے میں کپڑے دینا کپڑے کے پیسے میں تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ خود چیز لا کے بیوی کو دی جائے اب یہ چیز جو ہے اس بیوی کو کس طرح سے دی جائے گی اس کا ایک مسئلہ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ پکا کر دیں یا کچا دیں اب دوسرا مسئلہ یہ جو فرض کیجیے ہم آٹا لے کے آئے اب کیا یہ ضروری ہے کہ بیوی کے لیے الگ آٹا لایا جائے اور گھر والوں کے لیے الگ یا سب ملا کر ایک ساتھ لا کر گھر میں دے سکتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن یہ سوچتے ہوئے آپ سنیں کہ شریعت کے اندر کتنی باریکی میں ایک مشترک گزرتا اور کس کس طریقے سے ایک ایک مسئلے کا حل موجود بات یہاں تک تو پہنچ گئی کہ اگر کچی چیز دینا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پکانے کا انتظام بھی کرنا پڑے اب یہ مسئلہ ہے کہ عام طور پر کیونکہ گھر کے اندر خالی بیوی نہیں رہتی ہے بلکہ بیوی کے ساتھ کچھ شوہر بھی ہے اس کی اولاد بھی ہے اس کے والدین بھی ہیں ان کے لیے جب کوئی چیز لے کے آئے تو کیا اس سے اس کے لیے واجب ہے کہ بیوی کے لیے الگ لائے باقی گھر والوں کے لیے الگ لائے یہ ملا کے سب ایک ساتھ لا سکتا ہے اس کا مطلب تو تحریر کے فرماتے ہیں تمام اس تحریر کہ جو چیز بھی وہ اپنے گھر میں لا رہا بیوی کے لیے تو اب اس کی مرضی کے اوپر شوہر کی مرضی پر تو چاہے تو وہ سارے گھر والوں کے لیے ایک ہی چیز ملا کے لائے اور نہ کر جس طرح عام طور پر گھروں کا طریقہ ہوتا وہ لا کر بیوی کو یا کسی گھر والے کو دے دیں اور کہیں کہ یہ تقسیم کر دیں اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ بیوی کے لیے ہر چیز الگ لائے اور باقی گھر والوں کے لیے الگ لے کے آئے اس مسئلے میں شوہر کو یہ کیا شوہر کی مرضی دے بہت سے گھروں میں یہ جھگڑا بھی اٹھتا کہ یہ آتا چاول دال وغیرہ تمہاری ماں کے قبضے میں رہتا ہے کہ تمہاری ماں کے پاس مجھے الگ لاتے میرے لیے پانی کا انتظام بھی الگ کرو میرے لیے آٹے کا انتظام بھی الگ کرو اور شوہر بعض اوقات الگ کر دیتا ہے بعض اوقات کہتا ہے کہ نہیں جس طریقے سے گھر میں پک رہا ہے تمہارا کھانا الگ ہو کے آ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ کہ اس چیز میں شوہر کی مرضی کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کا سارا حساب کتاب الگ رکھتے گھر والوں سے اور چاہے تو ساری چیزیں ملا کر ایک ہی وقت ایک ہی مقام پر خرید کر لائے اور گھر کے کسی بھی فرد کے ہاتھ میں دے ماں کے ہاتھ میں یا بہن کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں البتہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوی کو پورا کھانا پہنچ جانا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا گھر کا فرض اور انتظام وہ اپنی بیوی کو رکھے اور بیوی کو یہ اختیار نہیں کہ شوہر کو روکے ٹوکے یا شوہر سے اصرار کرے کہ مجھے جو اتنی میرے استعمال کی چیزیں وہ الگ سے لا کر دو میں کسی اور کے ساتھ ان کو نہیں دینا چاہتی اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ کہ یہ جو مسئلہ آپ نے سنا یہ عام طور پر اور عام حالات میں البتہ ایک مسئلہ یہاں پر اور موجود ہے اور وہ یہ کہ اگر بیوی یہ مطالبہ کرتی اور یہ کہتی ابھی تک تو آپ نے یہ سنا کہ وہ آٹا چاول دال وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ لایا اور لا کے گھر والوں کے حوالے کر دی اور وہاں سے اس سے کھانا پکا دیا اور کھانا پکانے کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ تم بھی آتے تھا تو بیوی کو یہ مطالبہ کرنے کا آپ کو نہیں ہے کہ میرے لیے الگ آٹا لایا جائے الگ چاول لائے جائیں الگ دال لائے جائے البتہ یہ مطالبہ وہ کر سکتی کہ میں اپنا کھانا پکنے کے بعد تیار ہو جانے کے بعد الگ چاہوں اور فرض کیجیے کہ جس طرح تمہارے گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں میں وہاں بیٹھ کر نہیں کھانا چاہتی ہوں الگ سے کھانا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لا کر وہ ماں کو دے دی بہن کو دے اور ماں یا بہن اس سے کھانا پکا لیں لیکن کھانا پکانے کے بعد جب پک گیا کھانا تب بیوی کو یہ اختیار تو اس میں سے اپنا حصہ الگ نکال کر الگ نکلوا کر الگ لے جائے اور الگ بیٹھنے کا. بیوی کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ میری سرداری کا انتظام الگ کیا جائے, میں الگ اسٹور بناؤں گی, الگ چیزیں رکھوں گی, ہر چیز الگ رکھوں گی. لیکن یہ مطالبہ کرنے کا اختیار ضرور کہ ٹھیک ہے تم جس طرح سے چیزیں لا رہے ہو تمہاری مرضی, لیکن جب کھانا بچ جائے تو میں گھر والوں کے ساتھ ایک ہی مقام پر بیٹھ کر نہیں کھاؤں گی بلکہ میرے پکا ہوا کھانا, تیار شدہ کھانا الگ نکالا جائے, الگ مجھے دیا جائے, میں الگ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھاؤں گی. اور شوہر اس سلسلے میں اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یا پیو, یہ اس کی مرضی کے اوپر بناتے ہیں. یہاں تک کہ مسئلے کے اندر جمنا انہوں نے بتا دیا کہ یہاں تک کہ شوہر یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا پناہ رشتے دار آیا ہے تم جا کر اس کے پاس بیٹھ, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پناہ رشتے دار کے گھر میں شادی ہے یا خوشی ہے یا غم ہے تم اس کے اندر چلی. یہ بیوی کی مکمل مرضی کے اوپر کہ وہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی, اٹھتی بیٹھتی ہے یا نہیں اٹھتی بیٹھتی, اس کا کوئی رشتے دار ملاقات کے لیے آئے تو اس سے ملاقات کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا اس کے کسی رشتے دار کے گھر میں جانا ہو تو وہاں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے. یہ شوہر کی مرضی پر منحصر, یہ بیوی کی مرضی پر منحصر ہے. اور شوہر اس سلسلے میں اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر مجبور کر اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کر اسے کھلایا اور مجبوری میں بیوی نے کھایا تو شوہر نے اس کے لیے حرام کیا. کوئی رشتے دار آیا, بیوی سے کہا کہ تمہیں جا کر اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا, اور بیوی کو مجبور کیا جس کے لیے حرام کیا, یا کسی تقریب میں یا کسی رشتے دار سے ملاقات کے لیے زبردستی لے کے چلا تو یہ بھی شوہر نے اس کے لیے حرام کیا ہے, کیونکہ ان چیزوں میں بیوی کو شوہر کی بات کرنا ضروری نہیں ہے. ایک مسئلہ جو گزشتہ تقریب میں آ رہا تھا اور تقریباً مکمل ہو گیا تھا, لیکن پھر آج ہم اس کو دوہرا دیں گے پورے مسئلے کو نہیں, اس کے ایک کے بعد یہ ہوئی تھی کہ وہ چیزیں جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, بیوی ان چیزوں کی مالک بن جاتی ہے جب شوہر یہ چیزیں اپنی بیوی کے حوالے پر آتا چاول دال وغیرہ, اب چاہے بیوی انہیں کھائے یا نہ کھائے, استعمال کرے یا نہ کرے, کھیل دے کسی کو دے دے کچھ بھی کرے, وہ چیزیں جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں بیوی ان کی مالک بن جاتی ہے اور شوہر کو اس چیز کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ بیوی نافرمان نہ ہو جائے. ہاں اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو شوہر بیوی سے ہر چیز واپس لے سکتا ہے, البتہ جب تک کہ بیوی نافرمان نہ ہو اس وقت تک بیوی کو وہ تمام چیزیں دینا پڑیں گی جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں. چاہے شوہر کو یہ بھی پتا ہو کہ میری بیوی کو اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے مثال دی اس کے دوپہر کے کھانے کا انتظام کہیں اور ہے, رات کے کھانے کا انتظام کہیں اور, یا پنچ چیزیں جو آج کھانا نہیں کھائے, لیکن پھر بھی بیوی کو یہ تمام چیزیں دینا اس کے لیے واجب ہے. البتہ وہ چیزیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی, استعمال سے کم نہیں ہوتی, وہ چیزیں شوہر کی ملکیت رہیں گی, شوہر جب چاہے انہیں واپس دے سکتا ہے, جب چاہے انہیں اپنی بیوی کو دے سکتا ہے, سوائے کپڑوں کے کہ کپڑے کے مسئلے میں اختلاف. اب اسی مسئلے کو سن کر اب اس سے آگے ایک مسئلہ نکلتا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں, مثلاً آٹا دال کا, یہ آپ نے سن لیا کہ بیوی ان کی مالک بن جاتی ہے, البتہ اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ یہ چیزیں شوہر کو واپس کریں, اور اسی طرح سے اگر بیوی کو طلاق دے دیا تو اس صورت کے اندر طلاق دینے کے بعد شوہر اگر پہلے سے ایک بھی کچھ مستقبل کے پیسے اس کو دے دیے, مثلاً مہینے کی پہلی تاریخ کو پھر 200 روپے یا 300 روپے دے دیے مہینے کا خرچہ چلانے کے, 8-10 تاریخ کو طلاق ہو, تو اب یہ چیزیں یہ پیسہ جو بیوی کے پاس تھا یہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کو واپس کر دیں, اور اسی طریقے سے آپ آئے تو مہینے کے نزدیک جتنے کپڑے اس کے پاس تھے طلاق کے بعد اس کے لیے واجب ہے کہ یہ سارے کپڑے شوہر کو پڑ جائیں. البتہ آیتوں کے لفظ کپڑوں کا پلٹانا ایک حالت میں واجب ہے, اس میں واجب نہیں ہے. گزشتہ تقریر میں مسئلہ تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے. اب ایک آخر کا مسئلہ اور اس کے بعد یہ گفتگو کا آخر کا مسئلہ یہ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ سارے حقوق نہ دے سکے جتنا آپ نے سنا, تو دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دے سکتا ہے مگر جان بوجھ کر نہیں دے رہا, اور دوسرا یہ کہ بیچارہ غریب ہے, فقیر ہے, حیثیت نہیں اس کے دام. دونوں صورتوں بیوی کو یہ اختیار کہ اگر یہ سارے حقوق اسے ادا نہ کیے جائیں تو وہ حاکم شرع یا ان کے وکیل کے پاس جا اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہے, اور حاکم شرع یعنی مستحق یا ان کا وکیل شوہر سے جو حکم دے گا کہ یا تو اپنی بیوی کا یہ پورا خرچہ کرو, خرچہ یہ پورا کرو, اور یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے, اسے مجبور کیا جائے. یہاں تک کہ اس شوہر کو بھی تو جس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے یہ تمام کے تمام قرضے اٹھا سکے. اب اگر وہ دونوں میں سے کوئی بات نہ مانے, نہ طلاق دینے پہ راضی ہو اور نہ بیوی کا خرچہ دے, تو اس صورت میں پھر حاکم شرع کا وکیل اپنی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے وکیل بن کے شوہر کی نیابت میں بیوی کو طلاق دے دے گا اور بیوی طلاق حاصل کر سکتی. تو یہ جتنے آپ نے خرچے دیے, جتنی آپ نے کرتی ہیں, سارا کا سارا شوہر اپنی بیوی کو ہر صورت میں دینا. اگر بیوی خاموش رہتی ہے, یہ حق اس کو نہیں ملتا اور وہ خاموش رہتی ہے, تب یہ سارا قرضہ ہے جو شوہر پر چلتا چلا جائے گا, اور اگر وہ خاموش نہیں رہتی ہے تو اسے یہ اختیار کہ مستحق کے وکیل کے پاس جا کر طلاق دے. جب یہ نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ کوئی اختلاف ہے, کوئی بھی وجہ نہیں, لیکن یہ سارے قرضے جو بھی شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے, تب بھی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار مل جاتا ہے. اب اگر کبھی یہ اختلاف پیدا ہو جائے, جیسا آج کل عام طور پر طلاق کے جھگڑوں کے وقت اختلاف پیدا ہوتا ہے, شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی کا تمام قرضہ پورا کرتا ہوں, بیوی کہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ میرا قرضہ پورا نہیں کرتا, یہ اختلاف عام طور پر ہوتا ہے. شوہر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں اور بیوی. اب اس صورت کے اندر ہمیشہ بیوی کی بات مانی جائے گی اگر وہ پسند آئے. شوہر اگر گواہ لا سکتا ہے, گواہ پیش کر سکتا ہے, عادل گواہ, دو عادل گواہ, کہ دیکھو ان دو عادل گواہوں سے پوچھ لو میں اپنی بیوی کو خرچہ دیتا ہوں, تو فیض اس صورت میں تو مسئلہ حل ہے. اور اگر نہ شوہر گواہ پیش کر رہا ہے نہ بیوی گواہ پیش کر رہی ہے, اور بیوی یہ کہے کہ شوہر نے نہیں دیا, شوہر یہ کہے کہ نہیں بیوی نے, میں نے بیوی کو دے دیا ہے, تو اس صورت ہمیشہ بیوی کی بات مانی جائے گی بشرط یہ کہ وہ قسم کھا لے. اگر وہ قسم کھا لے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے شوہر بھی سامنے قسم کھا لے. شوہر کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں, کوئی اعتبار نہیں, بلکہ بیوی کی بات مانی جائے گی, اور بیوی کی بات مان کر اس کے مطابق جس شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ بیوی کو سارا خرچہ ادا کر. تو اس مسئلے کے اندر جب بیوی کہے کہ مجھے نہیں دیا گیا, شوہر کہے مجھے دیا گیا, تو ہمیشہ بیوی کی بات پر پوچھ کی جائے گی جب اپنے میں کوئی گواہ موجود نہ ہو. یہ مسئلہ ہے آقائے کلی. البتہ آقائے کمینی جو مسئلہ اس سے مختلف ہے, آقائے کمینی کہتے ہیں کہ اگر گواہ ہیں تو باقی تو جو اس کو جیسا گواہ کہیں گے اس پر عمل کیا جائے, اگر گواہ نہیں تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا اس کے علیحدہ. اگر بیوی علیحدہ رہ رہی ہے, باپ کے گھر میں ہے, بھائی کے گھر میں ہے, یا شوہر کے گھر میں ہے مگر شوہر اس گھر میں نہیں رہتا, وہ دبئی گرا ہوا ہے یا باہر کہیں مسئلہ ہوا, تو اس صورت میں ہمیشہ بیوی کی بات مانی جائے. البتہ اگر بھی شوہر کے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے, تو اس صورت میں اگر شوہر کہے کہ میں نے آپ دے دیا بیوی کا, تو شوہر کی بات کو مان لیا جائے. یہ آمائے کو میں نہیں کہا مسئلہ ہے, لیکن آمائے کل کہتے ہیں کہ بیوی چاہے شوہر کے ساتھ ہو یا اس سے لڑ کر علیحدہ ہو چکی ہو, ہر صورت میں ہمیشہ بیوی کی بات کو
کس
طرح سے پتہ چلے
بعد میں, یعنی کس طرح سے پتہ چلے
بعد میں اگر جو آدمی جب واپس پیش ہوا تو بیوی نے جتنا آپ دوبارہ لیا ہے وہ اس کو واپس کر دینا پڑے گا بس اور کچھ نہیں. اگر فرق یہ کہ اپنے شہر کو یا حاکم شرح کو اپنے علم سے پتا چل گیا کہ بیوی جھوٹ بول رہی تو اپنے علم کے اوپر حاکم شرح کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اسے فیصلہ شریعت کے طریقے پر کرنا پڑے کہ بات اس کو بیوی ہی کی ماننا پڑے گی. بتلا بلاوت کا یعنی ایک مستحق کس طرح فیصلہ کرتا ہے اس میں فرق یہ کہ اس کو معلوم کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے شوہر سے کیا اگر کوئی دوا موجود نہیں جسے قدم کھانے کو تیار ہے تو اب مستحق مسئلے پر عمل کرتے ہوئے بیوی کی بات مان لے جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ غلط بول رہی یا وہ اپنے قول کے اوپر عمل کرے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جج کو یا ماضی کو یا مستحق کو اپنے علم کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے جو اس کے سامنے بات آ رہی ہے اسی کو وہ عمل کرے گا. اب اس کے بعد بالکل آخر کا مسئلہ اور وہ مسئلہ یہی ہے جس سے پہلے بار بار آ چکا اور بار بار دہرایا جا چکا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو بات ختم ہو گئی, لیکن طلاق دینے کے بعد جب تک کہ بیوی کسی نے اتنے عرصے تک شوہر کو یہ تمام حقوق مسلسل بیوی کو ادا کرنا جب تک طلاق کے بعد ہمارے یہاں تو عام طور پر طلاق ہوتی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارا سلسلہ پر, لیکن یہ جتنا مسئلہ آپ نے سنا اگر وہ بیمار پڑ گئے تو اس کا علاج کرانا, اسے کپڑے دینا ہے, اسے برتن دینا ہے, اسے مکان دینا ہے, اسے کھانے پینے کا انتظام دینا اور اتنی تفصیل کے ساتھ جو آپ نے سن لی, تو اب اگر طلاق دے دی شوہر نے طلاق دینے کے بعد جب تک کہ زندہ ختم نہیں ہو جاتا شوہر کے لیے اپنی بیوی کا پورا خرچہ اٹھانا اسی تفصیل کے ساتھ باقی سوائے ایک صورت سے اور وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے اور یہ کہہ دے کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے. تب تو اگر حقیقی بیوی ہوتی یعنی طلاق نہ ہوتی حقیقی بیوی بھی فرض ہو کر چلی جائے تو اس کا ہر حق ختم ہو جاتا تو طلاق والی عورت کا بھی حق ختم ہو جائے, لیکن اگر شوہر نے طلاق دی تو اب اس کے لیے پہلی بات تو یہ واجب ہے کہ حصے کے زمانے میں اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے اور اس گھر میں اگر بیوی رہتی تو یہ سارے کا سارا خرچہ شوہر کے لیے اٹھانا واجب ہے. یا اگر شوہر اور بیوی کی رضامندی سے یہ طے پایا کہ بیوی طلاق کے بعد اپنے والدین کے گھر میں رہے تب بھی شوہر کے لیے واجب ہے کہ اپنی بیوی کا یہ سارا کا سارا خرچہ طلاق حصے کے زمانے کا برداشت کرے. اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو طلاق دی اور اس کے پیٹ میں بچہ موجود تو شوہر کے لیے واجب کہ بچے کی ولادت تک چاہے اسے 8 مہینے لگے یا 7 مہینے لگے یا 9 مہینے لگے بچے کی ولادت تک اسے اپنی بیوی کا تمام خرچہ برداشت کرنا ہے اور اسی تفصیل کے ساتھ جتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا
بھائی ایک دن میں محرم آئے گی
محرم ہے. اگر حاملہ عورت کا مسئلہ ہے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ نہ محرم, لیکن اگر خالی طلاق دی عیدے کے دوران شوہر بیوی بالکل محرم ہے اور اس کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی عیدے میں ہے تو اپنے شوہر کو حکم بھی دے سکتی وہ بالکل محرم ہے جب تک کہ عیدے کی مدت قبول نہیں ہو جاتی. اور اب اس کے ساتھ ہی بیوی کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آئیے رشتے داروں کے مسئلہ. ایک شخص کے اوپر سب سے پہلے اپنے نام و نقشے کا انتظام کرنا, اس کے بعد اپنی بیوی کے نام و نقشے کا اور اس کے بعد اپنے رشتے داروں کے نام و نقشے کا. غیر شادی شدہ شخص ہے تو اس کے لیے اپنے نقشے کے فوراً بعد بیوی کا رشتے داروں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. تو اب اس کی تفصیل آج سے شروع ہو رہی ہے. یہ مسئلہ بہت مختصر ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر مسائل بیوی کے مسائل میں آتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شکشت رشتے دار کا خرچہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کے اوپر ایک مکلف کے اوپر اپنے والدین کا والدین کے والدین کا یہاں تک یہ سلسلہ چلے اور اپنے ماں اور باپ دونوں طرف سے یعنی ماں کا باپ کا دادا کا دادی کا نانا کا نانی کا جہاں تک زندہ اوپر چلتے چلے جائیں گے جہاں تک زندہ ہو سب سے بڑا رشتے دار سب سے اونچا رشتے دار ان سب کا خرچہ اٹھانا ایک مکلف کے اوپر ایک مومن کے اوپر واجب. اسی طریقے سے اپنی اولاد کا اور اولاد سے مطلب کہ بیٹا بیٹی بیٹے کی ساری اولاد بیٹی کی ساری اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی جہاں تک قیامت تک جتنا سلسلہ چلے گا ان سب کا سچے اٹھانا ایک مومن کی ایک مسلم کی ذمہ داری ہے. البتہ چند شرائط کے ساتھ ان کی تفصیل رکھی جائے گی. چاہے والدین اور اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو چکی ہو, چاہے مذکر ہو یا مؤنث یعنی مرد ہو یا عورت, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر, ہر صورت اولاد اور والدین کا خرچہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے. لیکن اولاد اور والدین کے علاوہ باقی رشتے داروں کا خرچہ اٹھانا خاص طور پر کسی ایک مومن کی ذمہ داری نہیں ہے. مثلا بھائی, بہن, چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی, یہ تمام کے تمام رشتے دار یا بھتیجا بھانجا, یہ تمام کے تمام رشتے دار جو ہیں ان کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں. واجب صرف والدین کا اور اولاد کا خرچہ ہے. البتہ انتہائی تاکید ہے کہ اس رشتے دار کا خرچہ جو انسان برداشت کرے جس کا وہ وارث بن سکتا ہے. کہ مثلا بھائی کا وارث انسان بن سکتا ہے, چچا کا وارث بعض صورتوں میں بن سکتا ہے, کہ جو جس کی میراث مرنے کے بعد مل سکتی ہے اس کا خرچہ اٹھانا انتہائی کافی, لیکن واجب نہیں. واجب صرف اور صرف والدین اور اولاد کا خرچہ. البتہ بیوی اور والدین کے مسئلے اختلاف, بیوی کا مسئلہ یہ تھا کہ بیوی چاہے زمانے کی سب سے مالدار ترین عورت ہو تب بھی اس کا خرچہ شوہر کے لیے دینا واجب, لیکن رشتے داروں کا نام و نفع, رشتے دار سے مطلب والدین اور اولاد, ان کا نام و نفع ہر صورت میں واجب نہیں, بلکہ صرف اس وقت واجب ہے کہ جب یہ لوگ فقیر ہوں, غریب ہوں اور محتاج ہوں. اس چیز سے محتاج کا مقصد یہ ہے کہ پھر اگر والدین کے پاس خود دولت ہے, خود کوئی ذریعہ آمدنی ہے, تو بیٹے کے لیے ان کا خرچہ اٹھانا یا ان کو کچھ پیسے دینا واجب نہیں ہے. یا اولاد وہ خود کما رہی ہے, خود محنت و مزدوری کر رہی ہے, تو اس صورت میں والدین کے لیے بیٹے کی یا بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں. بس کوئی شخص رشتے داروں میں سے کوئی شخص کہ جو خود اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے, اس وقت اس کا نام و نفقہ دینا واجب نہیں. اب ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ ہمارے والدین اس وقت کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھے, یا اولاد یا 18 سال کی ہو گئی, 19 سال کی ہو گئی, 12 سال کی بھی ہو گئی اور وہ گھر کے اندر بیٹھی ہے, کوئی کام نہیں کر رہی. اب ان کا نان و نقصہ ان پر دینا واجب ہے اگر وہ لوگ فقیر ہوں, غریب ہوں اور اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ان کو کام مل سکتا ہے, وہ محنت و مزدوری کر سکتے ہیں, پھر بھی وہ محنت و مزدوری نہ کرے, تو کیا تب بھی ان کا خرچہ دینا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اس وقت تو ان کے پاس کچھ نہیں, لیکن چاہیں تو ابھی نکل جائیں, شام کو اس میں پیسے لا سکتے ہیں کہ اپنا گزارا کر, پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے یا پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ تو وہ مسئلہ لکھتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ کہ اگر وہ شخص ہے کہ جسے کوئی کام مل ہی نہیں سکتا ہے, یہاں تک کہ اسے زکات اور فنس بھی نہیں مل سکتا ہے, کوئی کام اس وقت اس کو نہیں مل سکتا ہے, تو اب ٹھیک ہے محنت کر سکتا ہے, مزدوری کر سکتا ہے, 18 سال کا 20 سال کا نوجوان رہتا ہے, وہ محنت کا مزدوری کر کے کما سکتا ہے, لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, کوئی پیشہ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کا خرچہ اٹھانا ہماری ذمہ داری بن جائے. والدین ابھی ان کی اتنی عمر نہیں, 40 سال 45 سال کی عمر ہے, چاہے تو کام کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال ان کے پاس کوئی کام نہیں, تب بھی ان کا خرچہ ہم اٹھائیں. تو وہ والدین اور اولاد جو کوئی کام کر ہی نہیں سکتی, 80 سال کی 85 سال کی عمر, یا 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, ان کا خرچہ اٹھانا بھی ہماری ذمہ داری, اور وہ والدین بھی اور وہ اولاد بھی جو کام کر سکتی لیکن فی الحال اس کو کوئی کام نہیں مل رہا, اس کا خرچہ اٹھانا بھی واجب ہے ہمارے لیے. یہاں تک ایک مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ہمارے اصول کا مسئلہ کہ اگر والدین اور اولاد کو کوئی کام تو نہیں مل رہا لیکن زکات, فطرہ یا صدقہ وغیرہ مل رہا, تو اب کیا ان کی ذمہ داری ہم پر ہے یا کیونکہ ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مل رہا اس لیے اب ہماری ذمہ داری ختم ان کو وہ زکات اور حکم دے لینا چاہیے. تو ہمارے کوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر زکات اور حکم دینے سے ان کی توہین ہوتی ہے تو اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑے گا. بلکہ تحریر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی توہین نہ بھی ہوتی ایک عزتی نہ بھی ہوتی اور وہ زکات اور حکم نہ لینا چاہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دینے والے اور لینے والے کے درمیان بات کری لیکن پھر بھی وہ نہ لینا چاہے تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں فقیر ہے اور ان کا خرچہ دینے کو اٹھانا پڑے. بات واضح نہیں ہوئی لیکن آئندہ کے مسئلے سے واضح ہو جائے. اسی طریقے وہ والدین کہ جو بھیک مانگ کے سوال کر کے یا قرضہ لے کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کیا بیٹا ان والدین کا خرچہ اٹھائے یا یہ کہہ دے کہ میں آپ کا خرچہ نہیں اٹھاتا آپ کا قصور ہے آپ کو وہ آدمی دے رہا ہے دے لیجیے قرضہ مل رہا ہے قرضہ وصول کر لیجیے وہ آدمی بھیک دے رہا ہے بھیک وصول کر لیجیے. اس میں بھی بتاتے ہیں کہ قرضہ بھیک مانگنا یا کوئی اپنی طرف سے تحفہ دے رہا ہو اور یہ قبول نہ کرے ان تینوں صورتوں میں اگر والدین نہ لینا چاہیں تو ان کو حقیقت میں فقیر سمجھا جائے گا اور بیٹا ان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے مل رہا ہے آپ ان سے لے لیجیے مجھ سے کیوں مانگتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ یعنی ان کے علاوہ والدین کو زکات مل رہی ہے قمص مل رہا ہے صدقہ مل رہا ہے فیس مل رہی ہے فطرہ مل رہا ہے قرضہ مل رہا ہے وہ ان چیزوں کو نہ لینا چاہے لے لیں تو بات ختم ہوگی پھر تو بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں. وہ ان چیزوں کو نہ لینا چاہے تو یہ شریعت نے ان کی مرضی پر رکھا یعنی وہ منع کر سکتے ہیں اور بیٹے کو ان کا خرچہ اٹھانا پڑے. البتہ اگر ان کو کوئی کام مل رہا کوئی پیشہ مل رہا محنت اور مزدوری ان کو مل رہی اور وہ ایسی ہے کہ جو وہ کر سکتے ہیں ان کی حیثیت کے مطابق بھی ہے اور ان کی طاقت کے مطابق بھی ہے اور پھر بھی وہ اس محنت اور مزدوری کے بیٹے کو اختیار نہ کرنا چاہیں اسے نہ لینا چاہیں تو اس صورت میں بیٹے کے لیے ان کا قرضہ اٹھانا اور بیٹے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو والدین یا اولاد 15 سال کا بچہ ہوا وہ کما سکتا ہے, چاہے ٹیوشن کر کے ہی کما سکتا ہے, تب بھی والدین کے لیے شرعاً ان کا بچہ اٹھانا ضروری نہیں. 15 سال کی بلکہ 10-11 سال کی لڑکی ہو گئی وہ سلائی کڑھائی کر کے یا کسی بھی طریقے سے اپنا بچہ اٹھا سکتی ہے, اور وہ نہیں اٹھائے تو والدین کے لیے پھر اس کا خرچ دینا واجب نہیں. 40-45 سال کا باپ ہے یا ماں ہے, قرآن پڑھا کے دنیات پڑھا کے سلائی کڑھائی سکھا کر کوئی ایسا کام کر کے وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے اور نہ اٹھائے تو والد اولاد کے لیے ایسے والدین کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں ہے. لیکن بیوی چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر سکتی ہو, لاکھوں کی جائیداد بھی اس کے پاس ہو, اس کے لیے ساری چیزیں دینا والدین شوہر کی ذمہ داری. مسئلہ یہاں تک پہنچا, یہاں پہ اب والدین کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ آتی رہے گی کیونکہ ہماری گفتگو کا وقت پورا ہو گیا. اب نانا رقبے کے سلسلے میں ایک یا دو گفتگو اور رہے گی. اہم ترین مسئلہ مکمل ہو جائے گا جس کے بعد کسی چیز کی کوئی ابہام یا کسی کی باقی نہیں رہے
گی. وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اگر جاب کرے گا تعلیم چھوٹے گی تو اس وقت ذمہ داری کیا ہے؟
اگر یہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ جاب کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, تو اولاد کو دینی تعلیم دلانا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے, دنیاوی تعلیم دلانا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں. اگر اولاد دینی تعلیم حاصل کر رہی اور کام کی وجہ سے اس کی دینی تعلیم چھوٹ سکتی تو شاید والدین کے لیے اس کا خرچہ برداشت کرنا واجب ہو جائے. لیکن اگر دنیاوی تعلیم کو نقصان پہنچ رہا تو یہ ذمہ داری شرعاً والدین کی نہیں ہے کہ اس کی دنیاوی تعلیم خراب ہو رہی ہے یا اس کا کیریئر بگڑ رہا ہے. والدین کے لیے ذمہ داری سب اگر وہ اپنا کام کر سکتا ہے. البتہ اس میں تھوڑی چھوٹے ہیں, تھوڑے مسئلے ہیں, حیثیت زمانہ ماحول دیکھنے کا, جس طرح بیوی کے مسئلے میں بار بار آیا اس میں بھی آئے گا, لیکن آئندہ تقریر میں مجھے بات اگر جلدی جلدی بتائی جائے تو نامکمل رہے گی اور بہت زیادہ ہو جائے گی. ضرور دیکھیں محمد یہ مسائل سن کر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ اسلام ہر چیز کو کاروباری انداز میں اور کاروباری بنیاد پہ لے رہا ہے اور دلوں کے محبت و خلوص کو ختم کر کہ اب خود جو آج تک والدین اولاد کی اور اولاد والدین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں, اب تک جو ہمارا ماحول اور معاشرہ چل رہا کہ بغیر کسی کہنے والے کے اولاد کی خاطر والدین اپنی زندگیاں مٹا دیتے ہیں اور والدین کو بنانے کے خاطر اولاد اپنی جوانیوں کو تباہ کر دیتی, یہ سارے مسئلے مسائل کو خلوص و محبت کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ سارے مسئلے مسائل خاندانی نظام کو توڑ توڑ کے رکھیں. ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے, اس کی تجریح اور تفصیل کو انشاءاللہ والدین اور اولاد کے حقوق میں, شوہر اور بیوی کے حقوق میں آئے گی کہ ان چیزوں سے اسلام کا مقصد خلوص کو ختم کرنا ہے یا خلوص کو بڑھانا. اس لیے کہ شریعت اگر ایک اولاد کو یہ والدین کو یہ حق دیتی کہ اپنی اولاد کے تمام کام انجام نہ دے, 15 سال کا ہو گیا تو اب اس سے کہے کہ جاؤ میاں خود کام کرو اور اپنا گزارا کرو, تو دوسری طرف مسئلہ یہ بتایا لیکن دوسری طرف والدین کے لیے کتنی تعبیر کتنی شدت کے ساتھ بار بار تذکرہ کیا گیا کہ اولاد کو اس قابل کر دیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروف ہو سکے. پھر اس مسئلے کی اہمیت کیا, والدین کو تو اتنا ڈانٹا جا رہا ہے دیکھو اولاد کو اس طرح نہ چھوڑ دیں, اولاد کی تباہی کی ذمہ داری قیامت کے دن والدین کی ہوگی, اور مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کی سب تعلیم اور تربیت تمہاری ذمہ داری نہیں. در حقیقت کہ محبت و خلوص کو بڑھانے کے لیے جس طرح آج کی ایک اولاد والدین اگر اس کو 20-22 سال تک بھی پالیں تو وہ یہی سوچتی ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, خدا کے والدین نے تو اپنے بیٹے کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا, میرے والدین نے میرا حق ادا نہیں کیا. تو شریعت ان مسائل کی روشنی میں یہ بتانا چاہ رہی کہ جتنا تمہارے والدین نے کیا ہے یہ بھی تم پر ایک احسان ہے, اپنے والدین کے احسان کو تسلیم کرو, انہیں یہ حق تھا کہ 8-10 سال کے بعد تمہیں اٹھا سکتے تھے اسکول سے اور کہہ سکتے تھے کہ جاؤ اپنا گزارا کرو ہم تمہارے ذمہ دار نہیں. یہ ان کا ایک احسان ہے, ان کی محبت ہے, ان کا دل کا خلوص ہے کہ انہوں نے شریعت کے اس مسئلے کو سننے کے باوجود اس سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو انجام دیا. تو اولاد کے دلوں میں جو آج کل ناشکری بڑھتی چلی جا رہی, ناشکرا پناہ بڑھتا چلا جا رہا, کہ میرے والدین نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا, ادھر میں نے میٹرک پاس کیا اور ادھر انہوں نے مجھے ملازمت دلوا دی, اگر کچھ اور پڑھاتے تو شاید میں کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا. شریعت کا مسئلہ یہ بتائے گا کہ انہوں نے میٹرک کرا کیا, یہ بھی آپ پر احسان کیا, وہ چاہتے تو آپ کو کچھ بھی نہ پڑھاتے. تو اسی طریقے سے والدین کا مسئلہ کہ اولاد والدین کا جتنا بھی خیال رکھے, والدین بوڑھے ہو جائیں یا بوڑھے نہ ہو, اپنے آپ کو بوڑھا ظاہر کرنے لگے تب بھی وہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد نے تو میرا کچھ نہیں کیا, میری اولاد نے تو میرے کسی حق کو ادا نہیں کیا. شریعت کی یہ مسائل انہیں بتائیں گے کہ اولاد کیا تھی تو آپ کی 50 سال کی عمر تھی, کہہ سکتی تھی کہ ہمارا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں, آپ جا کر خود کمائیے, خود محنت و مزدوری کریں. ماں سے کہہ سکتی تھی, ماں کو کتنا قصہ ہوتا ہے آج کل اپنی اولاد سے, لیکن مسائل کا مقصد یہ بتانا, یہ احساس دلانا کہ دیکھو اولاد اپنی حد سے بڑھ کر, واجبات سے بڑھ کر والدین کی خدمت آج کے اس دور میں بھی کر رہی ہے, جبکہ کوئی ماں باپ آج کل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہماری اولاد ہمارا حق ادا کر رہی ہے, اور نہ کوئی اولاد اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ والدین نے ہم پر احسان کیا. لیکن جب مسئلہ سن لو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ والدین کو کرنا کتنا تھا اور وہ کتنا زیادہ کر رہے, والدین کو معلوم ہو جائے کہ اولاد کی کتنی ذمہ داری, وہ جاتی تو ان مظہروں کی روشنی کی بنا پر بیوی کو اتنا دے دیتا کہ والدین تک نوبت بھی نہ پہنچتی, لیکن پھر بھی اولاد کسی نہ کسی وجہ سے والدین کو کچھ نہ کچھ دیتی, یہ بھی اس کا ایک احسان. تو حقیقت ان مسائل کے ذریعے شریعت احساس پیدا کرنا چاہ رہی, یہ بتانا چاہ رہی کہ اس دور کے اندر بھی اولاد والدین کی احسان مند رہے, والدین نے حد سے بڑھ کر دیا. دنیا کو مت دیکھ, شریعت کو دیکھ, اور والدین بھی اولاد کی احسان مند رہے, یہ مت سمجھے کہ ہماری اولاد نے کچھ نہیں کیا, اپنی حد سے بڑھ کر کیا. اور اسی لیے ان مسائل سے یہ غلط تصور کا پیدا ہونے پائے کہ بس ہمیں تو ہر ذمہ داری سے نجات دیں گے, پہلے اپنا حق ہے تو اپنے ہی اوپر اتنا فرض کر لو کہ بیوی اور والدین کی باری ہی نہ آنے پائے. اسی لیے دوسری طرف انتہائی تاکید کے ساتھ اور انتہائی شدت کے ساتھ بار بار یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو اپنے اوپر دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھو, اپنے اوپر دوسرے کی خواہشات کو ترجیح دو. کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ غیر کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا, کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے محلے کے اندر کوئی جھوٹا سو رہا اور یہ پیٹ بھر کے سو جائے, اس کا ایمان ختم ہو گیا. مومن مومن نہیں رہتا اگر اس کے محلے میں کوئی بے لباس ہو اور یہ اطمینان سے نئے نئے لباس پہن کر اپنی زندگی گزار رہا. اتنی کثرت کے ساتھ حکم ہے کہ روایت پیغمبر تو آپ نے بھی سنی ہوگی اور ہم بھی اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جبرائیل اتنی کثرت کے ساتھ پڑوسی کے حق کے سلسلے میں تاکید لے کے آتے رہے, تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا یہ حکم جاری کر دے کہ ہر مرنے والے کے مال اور دولت میں اس کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے اور اس کے پڑوسیوں کو بھی اس کی میراث دی جائے. اتنی کثرت کے ساتھ کی گئی پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں احکامات لے کے آتے رہے, اور پھر ہمارے رہبر اور ہمارے ائمہ کتنی کثرت کے ساتھ یہ بتاتے رہے کہ دیکھو ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنا, تاکہ ان مسائل کو سن کر کوئی ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. مختلف پہلوؤں مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے یہ بتایا گیا کہ دیکھو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم پہلے اپنا خیال رکھو, یہ شریعت کی اجازت, لیکن سیرت امام یہ کہتی ہے کہ تم اپنے اوپر ہمیشہ دوسرے کو ترجیح دو. ہاں اپنی جان کی بات ہے, مر جانے کا وقت قریب آ چکا, جان جا رہی ہے تو واجب ہے کہ پہلے اپنی جان بچائی جائے, لیکن اس کے علاوہ ہر مقام پر حکم یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی ایسا بنا دو کہ خود بھوکے رہیں اور اپنے سامنے کی چیز دوسرے کے حوالے کر دیں. باپ کو تاکید کی گئی کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت دی جائے جس طرح پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تربیت دی. ہمیں خود یہ اندازہ کہ یہ جملہ کہنا کتنی بڑی غلطی ہے. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی کی تربیت سے فاطمہ بنی اس سے بڑھ کر فاطمہ کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی، لیکن یہی عقیدہ ذہن میں رکھ کر پھر یہ سوچیں کہ بار بار باپ اپنی بیٹی کو ایسی تربیت کیوں دے رہا کہ بیٹی کے بارے میں اسے پتا ہے کہ یہ بیٹی ہر قسم کی تربیت سے بے نیاز ہے، اس بیٹی کو کوئی تربیت نہیں چاہیے، پھر باپ بار بار ایسی نصیحتیں کیوں کر رہا؟ ذہن میں خیال یہی آتا کہ نام فاطمہ کا تھا لیکن سمجھانا امت کے تمام مردوں اور عورتوں کو تھا۔ ہماری روایات میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، آپ کا ذہن قبول کرے یا قبول نہ کرے، لیکن روایات کے اندر یہ واقعات بہرحال موجود ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ مثلا اگر پیغمبر کسی فضلے سے واپس آئے تو واپسی میں پہلا کام پیغمبر کا یہی ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے۔ آج جو گھر کے دروازے پہ قدم رکھا تو یہ دیکھا کہ نئے پردے لگے ہوئے ہیں گھر میں، ایک مرتبہ یہ منظر دیکھتے پیغمبر اسلام وہیں سے مڑ کے واپس چلے گئے، گھر کے اندر نہ آئے۔ روایتوں میں یہ بھی لکھا اور اتنی ہی مستند روایتیں جتنی مستند دوسری روایتیں کہ جب فاطمہ نے یہ دیکھا کہ میرا باپ گھر کے دروازے سے واپس چلا گیا، حیران پریشان گھبرانے اور ایک مرتبہ حسنین سے پوچھا کہ نانا کہاں؟ پتا چلا کہ مسجد کے اندر۔ فاطمہ زہرا سوچتی رہی کہ اگر کسی ضروری کام سے گئے تھے تو مسجد میں جا کر تو نہ بیٹھتے کہ میرا بابا مجھ سے ناراض ہو کر کیوں گیا۔ روایت کا جملہ بلکہ روایت میں تو اس سے بھی سخت جملہ جو ہم نے آپ کے ایمان کا خیال کرتے ہوئے خود ہی اس کو حد کر دیا کہ فاطمہ زہرا ایک مرتبہ گھبرا گئی کہ میرا باپ مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ نئے پردے ہیں جنہیں دیکھ کے میرا بابا مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ پردے اتارے گئے، فوراً فروخت کیے گئے، جو پیسہ آیا باہر خدا میں خیرات کیا گیا اور اس کے بعد پھر باپ کے پاس باپ کے گزرے میں پہنچی۔ ایک مرتبہ کہا بابا میں سمجھ گئی کہ آپ کیوں ناراض ہو گئے، آئیے میرے گھر آئیے۔ میں نے وہ سارے نئے پردے نکال کے باہر خدا میں فروخت کر دیے۔ باپ نے سنا، ایک مرتبہ خوشی سے آگے بڑھا، بیٹی کو گلے سے لگایا، بیٹانی کو بوٹا دیا اور کہا کہ بیٹی کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میری امت کی مومنہ عورتوں کے لیے خدا نے اس دنیا کے عیش و آرام کو حرام قرار دیا، جتنا اس دنیا سے کم لوگ اتنا آخرت میں تجھے زیادہ ملے گا۔ کہ لفظ حرام سے غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے، لفظ حرام کا مقصد یہ کہ خدا نے رسول کے اوپر ایمان لانے والی مومنہ سے رسول اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں اور فاطمہ جیسی بیٹی کہ آپ کا ایمان یہ برداشت نہ کر پائے گا کہ فاطمہ کوئی ایسا کام کرے جس سے رسول ناراض اور رسول فاطمہ کی کسی عمل سے اتنے ناراض ہو جائیں کہ دروازے سے پلٹ کے واپس چلے جائیں۔ لیکن روایت تاریخوں میں موجود ہے اور ہم اپنی عقل کی بنا پر تاریخ کا انکار نہیں کر سکتے۔ در حقیقت پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کو یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں یہ پتا چلے کہ جو باپ اپنی فاطمہ جیسی بیٹی سے اس لیے ناراض ہو کے چلا گیا کہ اس نے دنیاوی دولت کے اس طرح سے، اگر یہ لفظ مناسب لگے، اس طریقے سے دنیاوی دولت کا مظاہرہ کیا، تو جو باپ فاطمہ جیسی بیٹی سے اس طرح سے منہ موڑ کے چلا گیا، امت کے عام مرد اور امت کی عام عورت کا فاطمہ کے مقابلے میں کیا مقام، فاطمہ کے مقابلے میں ایک امت کے عام مرد اور عورت کا کیا مرتبہ، جو رسول فاطمہ جیسی بیٹی سے جو شروع کیے بغیر جا سکتا، ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری جانب اگر وہ نظر رحمت نہ کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے اور ہوگا بھی نہیں قبر کے اندر اور میدان قیامت میں بھی۔ باپ بیٹی کے لڑکی ذہن میں یہ رہے کسوں کے ولادت معصومہ کے قریب کی گفتگو ہو رہی، جتنی ہم اپنے موضوع سے ہٹے بغیر دونوں موضوعات کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ باپ اپنی بیٹی کس طرح سے تربیت کر رہا کہ دنیاوی عیش و آرام کو ذہن سے نکالنا چاہ رہا، لیکن یہ بھی نہیں کہا، باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی فاطمہ تو نے اتنے پیسے جمع ہی کیوں کیے کہ یہ لباس آ گیا، تو نے اتنے پیسے تیرے شوہر نے اتنے پیسے کمائے ہی کیوں، یہ اعتراض نہیں ہوا۔ ہاں یہ اعتراض ضرور ہوا کہ پیسے آ گئے تو انہیں اپنے اوپر کیوں خرچ دیا، بینک کے اوپر کیوں خرچ نہ دیا، اور جب راہ خدا نے خیرات کر دیا تو باپ یہ ظاہر کرنے لگا کہ جیسے وہ اپنی بیٹی سے راضی ہو گیا۔ جب وہ دوسرا واقعہ دیکھ کہ جب گھر کے کام کاج کرتے کرتے فاطمہ زہرا انتہائی تھک گئی، انتہائی پریشان ہو گئی، انتہائی گھبرائی، اور میرے مولا کہنے لگے ان کے رسول یہ گھر کے اتنے کام کاج، یہ گھر کی اتنی ذمہ داریاں اکیلے آپ نہیں سنبھال سکتی ہیں، کیا ہی بہتر کہ آج کل مدینے میں جنگ میں گرفتار کیے ہوئے غلام اور شہیدیں آئیں، آپ اپنے بابا کے پاس جائیں اور ایک شہید اپنی مدد کے لیے بھی حاضر کریں۔ علی کا مطالبہ کوئی غلط مطالبہ نہ تھا، یہ علی ہی کی تلوار تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور یہ سارے غلام اور شہیدیں مدینے میں آئیں، اور نہ یہ خیال پیدا کہ ماذا اللہ فاطمہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ گھر کے کام سے تھک گئی تھی، کسی اور کو بلایا تھا۔ جیسا کہ اس واقعے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جملہ اس روایت میں نہ ہوتا کہ فاطمہ گھر کے کام سے تھک گئی، تو فاطمہ کی سیرت اس عام مومنہ کے لیے بالکل بیکار۔ یہ لفظ بیکار کا مقصد اردو کا بیکار نہ سمجھے، فارسی کا بیکار، کہ عام مومنہ کے لیے فاطمہ کی سیرت بڑی اچھی ہوتی لیکن اتباع اور پیروی کے قابل نہ تھی، اس لیے کہ ہر مومنہ یہ کہے گی کہ اگر فاطمہ اتنا کام کر کے نہیں تھک رہی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے انہیں غیر معمولی طاقت دی ہے، اور اگر خدا نے انہیں زیادہ طاقت دی ہے تو خدا ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم اپنے کمزور جسم کے ساتھ فاطمہ کے طاقتور جسم کے برابر محنت کر کے دکھا دو۔ ہر مومنہ کہہ سکتی ہے اور اسے کہنا چاہتی ہے، اور فاطمہ کا یہ کہنا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے گھر کے سارے کام نہیں ہوتے ہیں، کروں گی ضرور، لیکن ایک بشری حیثیت بھی ہے، ایک انسان دنیاوی حیثیت بھی ہے۔ فاطمہ کا یہ کہنا بتا رہا کہ ظاہری اعتبار سے فاطمہ ایک عام مومنہ کے برابر جسمانی طاقت رکھتی ہے، پھر بھی فاطمہ نے اس اپنے گھر والوں کی اتنی خدمت کی، اب فاطمہ کے کردار کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ سچ گئی فاطمہ، شوہر سے شکایت بھی کی کہ گھر کا کام بہت بڑھ گیا، اور شوہر نے مشورہ بھی دیا کہ جاؤ اور جا کے بابا سے قریب لے کے آ جاؤ۔ کہیں فاطمہ باپ کے پاس اور باپ سے سوال کیا، باپ یہ کہنے کا کہ بیٹی کہ قریب میں دینے کو کہ دنیا والوں چاہے ایمان بھی کو دیکھ کر وہ اپنے کردار کو بنائے، وہ کردار دے کے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی کا یہ جملہ سنیں اور دیکھیں کہ بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی ہمیں کیا پیغام دینا جا رہی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا فاطمہ کے پاس ہر رنگ کا ایک کپڑا رکھا اور اس کپڑے پر کوئی تحریر، کہا کہ دل کے رسول یہ کیسی تحریر، یہ کیسا کپڑا؟ فاطمہ نے جواب دیا کہ اے ابو الحسن، جب شادی ہوئی تھی اور میں اس گھر کے اندر رخصت ہو کے آئی تو میرے بابا نے جب مجھے گھر میں بھیجا، دو جوڑے دے کے بھیجا، ایک پہنے ہوئے تھی ایک اپنے ساتھ لائی، جو پہنے ہوئے جوڑا تھی وہ نیا جوڑا تھا، باپ نے بیٹی کی شادی کے لیے نئے جوڑے کا انتظام کیا، اور جو ساتھ لے کے آئی وہ پرانا پستا اور کونا جوڑا تھا جو میں ساروں سے اپنے گھر میں پہن رہی۔ جب میں آ کر بیٹھی یہاں تو میں نے دیکھا کہ کسی سائل نے آ کر دروازے پہ سوال کیا، ایک مرتبہ سائل کی آواز میرے کان میں آئی اور میں نے اپنے نئے جوڑے کو بدلا، پرانا جوڑا پہنا اور نیا جوڑا اٹھا کے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن میرا باپ میرے پاس آیا، ایک مرتبہ مجھے پرانے جوڑے میں مضبوط دیکھا، گھبرا کے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ وہ نیا جوڑا کہاں گیا؟ فاطمہ نے کہا کہ بابا میں ڈری، میں گھبرائی کہ یہ نیا جوڑا میں پہنتی رہوں گی تو وہ ایسا ہی پرانا ہو جائے گا جیسے یہ پرانا جوڑا، اس لیے نئے جوڑے کو میں نے ایسی جگہ محسوس کر دیا کہ جہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک رہے گا نیا کا نیا رہے گا۔ باپ جانتا لیکن پوچھا بیٹی فاطمہ ایسی کون سی جگہ؟ کہا کہ بابا میں نے راہ خدا میں اس کو دے دیا تاکہ میدان قیامت میں جب یہ جوڑا مجھے واپس ملے تو اسی جان کے ساتھ، اسی تازگی کے ساتھ اور اسی نئے پن کے ساتھ واپس ملے۔ باپ سنتا سن کے ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹی کیا ہی بہتر ہوتا، شادی کا دن تھا، پہلا دن تھا، شوہر کے سامنے آنا تھا، آج نیا ہی جوڑا پہنے رہتی اور ایک مرتبہ تو سائل کو یہ پرانا جوڑا دے دے۔ بیٹی نے کہا بابا یہ سبق میں نے آپ سے سیکھا، بابا مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میری ماں خدیجہ کبری اپنی تمام دولت، اپنا تمام اسباب، اپنا تمام سامان، اپنے تمام کپڑے آپ کے حوالے کر دی، تو آپ نے اس تمام اسباب کو لیا, گھر سے باہر نکلے اور مکے کے بوبڑم ذہن میں رہے کہ مکے کے بوبڑم مکہ وہ جگہ کہ خدیجہ کے دور میں وہاں مشکل سے 100 یا 150 مسلمان ہوئے ہوں گے بلکہ اس سے بھی کم, اور خدیجہ کی اتنی تفصیل دولت پیغمبر اسلام نے تفصیل کی یقینی طور پر مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو بھی دی ہوگی, بت پرستوں کو بھی دی ہوگی, مشرکوں کو بھی دی ہوگی. ایک آج کا مومن کہ ایک پیسہ بھی رائے خدا میں دینا جائے تو کتنی بڑی شرائط رکھ کے دیتا, کتنی تحقیق کر کے دیتا, اتنی تحقیق تو کوئی جب شادی کے وقت بھی اپنے ہونے والے خاندان کی نہیں کرتا, جتنی تحقیق 4 پیسے دیتے وقت کی فقیر کے بارے میں کی جاتی. اور ایک گفتگار پیغمبر مکے کے تمام فقران کافر بت پرست مشرک منافق سب سے وہ دولت تقسیم کر دی. بیٹی کہتی ہے کہ بابا پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ گھر میں واپس آئے تھے تو آپ کے جسم پر ایک چٹائی لپٹی ہوئی تھی, ماں نے گھبرا کے پوچھا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول آپ کا جوڑا کہاں گیا, تو آپ نے جواب دیا کہ جب میں سب کچھ تقسیم کر کے آ رہا تھا تو واپسی میں ایک فقیر نے مجھ سے سوال کر لیا, میرے پاس سوائے بدن کے جوڑے کے اور کچھ نہ تھا, میں نے چٹائی کو اٹھایا, کھجور کی چٹائی کو لپیٹا, جوڑا اتارا اور اتار کے اس کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ میں کسی فقیر کو اپنے سے سوال کرنے کے بعد نہ کہنے کی ہمت نہیں پاتا ہوں. تو بابا جس طریقے سے آپ نے اس دن اپنے جسم کا لباس اتار کر راہ خدا نے دے دیا تھا, میں نے بھی آپ کی اسی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نئے لباس کو اتار کر راہ خدا میں دے دیا. آپ کے لیے یہ واقعہ سننا آسان ہے لیکن کسی عورت سے جا کے دریافت کریں تو جوڑا نیا جوڑا اور وہ بھی شادی کا جوڑا راہ خدا نے اس طرح سے دینا کتنا مشکل ہے. احما کو ماں پروپر فطرت شخصیتیں نہ سمجھی, وہ ہم جیسے انسان تھے اور ہمیں یہی درد دینے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو اگر مومن بننا مسلمان بننا خدا کا پسندیدہ بننا بندہ بننا خدا کا پسندیدہ بنتا تو یہ کیسے بنتا ہے کہ راز حضرت ابراہیم نے حل کیا. روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے جنہیں مقام قلت عطا کیا گیا, خدا اپنا خلیل کہہ رہا یعنی میرا دوست, جسے خدا اپنا دوست کہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. مہمانوں کے انتہائی شاید یہاں تک کہ شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے, دوپہر کو دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے, صبح اٹھ کر کچھ نہیں تناول کرتے تھے جب تک کہ کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا موجود نہ ہو. ایک مرتبہ شام کا وقت آ گیا جب دسترخوان پر کھانا چننے کی نوبت آ گئی, کوئی مہمان نہ ملا. حضرت ابراہیم نے گھر کے دروازے کو تالا لگایا, چابیاں جیب میں رکھی اور نکل پڑے تھے. گھومتے پھرتے کہ شاید کوئی مہمان مل جائے, شاید کوئی ایسا مل جائے کہ جو میرے ساتھ کھا سکے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ سکوں. چاروں طرف گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کوئی نظر نہ آیا. آخر مایوس مایوس واپس آئے کہ آج کوئی مہمان نہ مل سکا. ایک مرتبہ دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے اندر گئے کیونکہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ گھر کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا. حضرت ابراہیم حیران ہو کر کبھی دروازے کو دیکھتے, کبھی تالے کو دیکھتے, کبھی جاتیوں کو دیکھتے, لیکن ہر چیز صحیح اور تالے گھبرا کے دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے جو میرا مہمان بن کے آیا. مسکرا سے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے میں تمہار مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں خدا کا فرشتہ جبرائیل ہوں جو خاص شام سے آج آیا ہوں. حضرت ابراہیم دریافت کرتے ہیں کہ آج تو کس شام سے آیا, تو جواب دیا کہ اللہ کے نبی خدا نے اس دنیا کے انسانوں نے ایک انسان کو اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا, آج میں اس کے پاس آیا ہوں تاکہ اسے یہ پیغام پہنچاؤں کہ خدا نے اس کو چن لیا اور اپنا خلیل بنا دیا. اتنا سنتے ہی حضرت ابراہیم گھبرا کے سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل ذرا جلدی سے مجھے اس کا پتہ بتا دے تاکہ میں جاؤں اور دن اور رات اس کی خدمت کروں, جو اللہ کا خلیل ہو, جو اللہ کا دوست ہو, اس کی خدمت کرنا. ابراہیم جیسے نبی, ابراہیم جیسے پیغمبر بھی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مجھے جلدی سے پتہ بتا دے تاکہ میں جاؤں اور جا کے اس کی خدمت کر کے ثواب کو حاصل کروں. جبرائیل نے کہا کہ ہذا انت, اے ابراہیم وہ اللہ کا خلیل تو ہے. حضرت ابراہیم گھبرا کے دریافت کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا, خدا نے مجھے اپنا دوست کیوں بنایا. ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ خلیل میں محبت کرنے والے میں اور دوستی کرنے والوں, آج کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ محبت کرنے والے کا مقام بلند ہوگا, دوست کو سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن خدا کی بارگاہ میں دوست کا مقام بلند ہے, مجھے کا مقام کم, اس لیے کہ محبت جب کرتا ہوتی ہے ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں, اب پتا نہیں وہ ہم سے کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوستی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی, جب ہم کسی کی دوست اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب وہ پلٹ کر ہم سے بھی دوستی کرے. تو خلیل کا مقام, ابراہیم گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنا خلیل بنا, اپنا دوست بنائے, آخر مجھ میں ایسی کون سی خوبی؟ تو جواب دیا صرف دو خوبیاں. اور کون سی خوبیاں بتائیں؟ نہ یہ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر, نہ یہ کہا کہ آپ جلتی ہوئی آگ میں خدا کی خاطر جا چکے ہیں, نہ یہ کہا کہ آپ خدا کی خاطر اپنے بیوی اور بچوں کو لے کے ہجرت کر چکے ہیں, نہ یہ کہا کہ خدا کی خاطر آپ نے اس بے آب و گیا میدان یعنی مکے میں اپنے اکلوتی اولاد اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, نہ یہ کہا کہ آپ نے اسماعیل جیسے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کیا اس لیے خدا نے آپ کو خلیل بنایا. اتنے بڑے بڑے امتحان حضرت ابراہیم نے دیے, کسی وجہ سے خلیل نہ بنے. خلیل بنے تو کیوں بنے؟ اس لیے کہ آپ میں جو خوبیاں تھیں, اتنی ہی سخت مصیبت آپ پر آ جائے, آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا, اور ویسا ہی سوال کرنے والا آپ کے پاس آ جائے, آپ نے کسی سے لا نہیں کہا, آپ نے کسی سے نہیں کہا, تو کسی غیر کے دروازے پر نہیں گئے, کسی کو اپنے دروازے سے لوٹایا نہیں. یہ دو خوبیاں وہ ہیں جس کی بنا پر خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. راہ خدا میں جینا, ابراہیم کے اتنے امتحانات ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ ان میں سے کوئی امتحان خدا کی نگاہ میں اتنا بڑا نہ تھا کہ ابراہیم خلیل بنتے. بنے تو کیوں بنے؟ بس اس لیے بنے کہ غیر سے مانگا نہیں اور کسی کو واپس بلٹایا نہیں. پیغمبر کی سیرت باطلہ بتا رہے کہ اللہ کے رسول, میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس وقت فقیر کو دیکھ کر چٹائی کو اوڑھ لیا مگر اسے واپس پلٹانا مناسب نہ سمجھا. یہ سیرت اہل بیت ہے. فاطمہ بتا رہی کہ دیکھو میں اپنی بابا کی سیرت پر کس طرح سے عمل کر رہی, واقعہ بڑا طویل ہے لیکن مختصر یہ کہ جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو شادی کے اگلے دن پھٹے پرانے لباس میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہا تھا بیٹی آؤ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. ادھر دعا کے لیے ہاتھ بلک کر ہوئے تھے, ادھر جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ خدا یہ کہتا کہ فاطمہ کی خیرات سے خوش ہو کر جو اس کی خواہش ہم سے پورا کرنا چاہتے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن بہت مختصر. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اتنی خواہش ظاہر کی کہ خدا بندہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرے شیعہ تو انہیں آتش جہنم سے آزاد ہونے کی خوشخبری دے دے. چنانچہ ایک مرتبہ فاطمہ امیر المومنین سے کہتی ہیں کہ اے ابو الحسن, یہ سفید کپڑے پر جو تحریر لکھتی ہے یہ وہی تحریر ہے جو بارگاہ الہی سے میرے شیعوں کے لیے آتش جہنم سے آزاد ہونے کی خوشخبری ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فاطمہ کا شیعہ کون ہے, لیکن بتانا یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی فاطمہ نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے لیے کوئی سوال نہیں کیا, بلکہ سوال کیا تو دوسروں کے لیے سوال کیا. شادی کے پہلے دن جو دلہن اپنی سب سے قیمتی چیز راہ خدا میں قربان کر رہی ہے اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ تو سوال کر میں تیرے سوال کو پورا کروں گی, وہ بھی اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگ رہی, مانگ رہی ہے تو غیروں کے لیے مانگ رہی. یہ وہی درد ہے, یہ وہی سبق ہے جو بار بار ہمیں دیا جا رہا کہ پیغمبر کے پاس کوئی آیا. بہار الانوار امیر المومنین کی روایت کہ پیغمبر اسلام کے پاس کوئی جب آیا اور آگے کہا, اب ذرا ترتیب دیکھیں کہ شریعت کی طریقے سے ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم کس کس کی مدد کریں. آیا آگے کہا اللہ کے رسول, میرے پاس ایک درہم ہے, یہ بتائیے کہ میں اسے رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, اسے دوں؟ پیغمبر نے کہا اپنی ماں کو دے. اس نے کہا اللہ کے رسول, میرے پاس ایک دوسرا درہم بھی ہے, اسے بھی رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, یہ کسے دوں؟ کہا کہ اپنے باپ کو دے. پیغمبر اسلام سے اجلا سونا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, ایک تیسرا درہم بھی ہے, یہ کسے دوں؟ جواب دیا کہ اپنے بھائی کو دوں. کہا اللہ کے رسول, ایک چوتھا درہم بھی ہے, یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, یہ کسے دوں؟ کہا کہ اپنی بہن کو دوں. ایک مرتبہ پھر سوال کیا, اللہ کے رسول میرے پاس پانچواں درہم بھی ہے لیکن خدا کی قسم یہ آخری درہم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, یہ کسے دوں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا, جس کو تو مستحق دے کہ اسے دے دے, لیکن یاد رکھ کہ تیری تمام خیرات میں, تیرے تمام دستے میں سب سے کم ثواب آخری درہم کا ہوگا جو تو کسی غیر کو دے گا. اس واقعے کو دیکھتے چلیں جتنا ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ اس وقت کا واقعہ کہ جب سب کی مصیبتیں برابر ہو, جب سب برابر کی حاجت مند تو پیغمبر اسلام نے ایک اصول تو یہ بتایا کہ گھر والوں سے شروع کرو اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ ایسا بھی نہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دوسرا پھر ہم بھی ماں کو دے دو تیسرا پھر ہم بھی ماں کو دے دو چوتھا پھر ہم بھی ماں کو دے دو ماں کا مقام اپنی جگہ ماں کا حق اپنی جگہ لیکن طے کیا دیا پیغمبر اسلام نے کہ نہیں ماں کو دو اس کے بعد باپ کو بھی دو بھائی کو بھی دو بہن کو بھی دو بہنوں کو بھی دو پانچویں درہم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ چلو اپنی ماں کو دو درہم دے دو اس کا حق زیادہ ہے تو اسے زیادہ مل جائے نہیں دنیاوی دولت نے کہا کہ تمام کچھ تحریر کو دے دو ہر ایک کہاں مزہ کرو سب سے پہلے قریب والے کو دو اس کے بعد دور والے کو دو لیکن دو ہر ایک کو اور جس نے قریب کو دو گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جاتا اسی لیے جب پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم ایک درہم جو خیرات کرتے ہیں کیا اس کا ثواب برابر ہے کہا کہ نہیں کچھ لوگ ایک درہم خیرات کرتے ہیں ایک کا ثواب ایک ملتا ہے کچھ لوگ خیرات کرتے ہیں ایک کے ثواب دس ملتے ہیں کچھ لوگ خیرات کرتے ہیں ایک کا ثواب ستر ملتا ہے کچھ لوگ خیرات کرتے ہیں کہ ایک کا ثواب سو ملتا ہے کچھ لوگوں کو ایک کا ثواب 700 کچھ لوگوں کو 900 اور کچھ لوگوں کو 900,000 ملتا ہے گھبرا کے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا تکلیف کر دیجیے پیغمبر اسلام نے تکلیف دی لیکن ہماری گھڑی میں کیونکہ وقت پورا ہو چکا اس لیے ہم اپنے آپ کو مزید تشریف کے معذور سمجھتے ہیں ان شاء اللہ آئندہ تقریر اگر کہ آئندہ تقریر مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور اس پر گفتگو ہونا چاہیے مگر کیونکہ نان و نقشے کے مسائل بھی قریب الاختتام ہیں اور یہ گفتگو بھی بڑے نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے ہم اسے اور نان و نقشے کے مسائل کو ایک ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد ذہن میں واضح ہو جائے چنانچہ آئندہ ہفتے بھی یہی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ 8 مئی کے جمعے کو توحید کے مسئلے پر گفتگو شروع کی جائے گی اور توحید کے موضوع پر کہ خدا ہے یا نہیں آئندہ جو گفتگو ہوگی وہ ہماری آخری گفتگو ہے پھر یہ موضوع مکمل اور اس کے بعد خدا کی مختلف کے ساتھ ختم کرنا شروع ہو جائے گا وقت ختم ہو گیا بلکہ 4 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے آپ حضرات اب تشریف لے جا سکتے ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال بھی کیا جا سکتا ہے
سوال کا کام ہونے والی چیزوں میں پیسہ آ جاتا ہے
بالکل آ جاتا ہے بات تو کمی ہو جاتا ہے
ہم نے ہمیں تلاش دیا تو ریلی نہیں کرے
ہمیں اور اچھے نہیں وہ تلاش ہے بھائی اس میں ریلی نہیں دوبارہ نکا دوسرا نکا جائے تو پڑھ
لیجیے
وہ پر تلاش بائن ہو گئے سب
دوسرا نکاح کرے تو بس
نہیں یہ تو ہوگی نہیں بلکہ اس سے دوسرا نکاح فون کر سکتے وہ جو ہے دوسرا نکاح دوسرے مرد سے نکاح کرے حلالہ کرائے پھر آئے وہ ہے 3 طلاقوں کے بعد جب 3 مرتبہ حملہ کو آپ طلاق دے دیں پہلے